مہتبی انقلاب انقلاب مہتبی انقلاب آئے گا آئے گا آئے گا مہتبی انقلاب آئے گا
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرض روحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حضرت امام حسین علیہ السلام عشر اولہ کی آٹھویں مجلس عنوان مہدوی ما عشر الزبان امام عصر علیہ السلام آپ سماعت کر رہے ہیں اس کی آٹھویں گفتگو آٹھویں کڑی آپ سماعت کر رہے ہیں اور اپنے عرائض کو سورہ احزاب کی 23 آیت کے مطابق وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ اور مومنین میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا اسے سچا کر دکھایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ تو یہ وعدہ کرنے والے دو گروہ ہیں ایک وہ جو اپنا وعدہ پورا کر گیا جامع شہادت نوش کر گیا اور ایک وہ ہے کہ جو مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ کہ جو انتظار کر رہا ہے کہ مجھے بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور جو شہید ہو گئے انہوں نے بھی جو انتظار کر رہے ہیں وہ بھی ان دونوں نے اپنے اس وعدہ الہی میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی ایسا نہیں تھا کہ جو شہید ہو گئے ان کا دل نہیں تھا ان کی آنکھیں نہیں تھیں ان کے کان نہیں تھے وہ انسان نہیں تھے ان کی خواہشات نہیں تھیں چھ انسان خواہشات تھیں جیسے میرا دل دھڑکتا ہے ان کا بھی دل دھڑکتا تھا جیسے میں سنتا ہوں وہ بھی سنتے تھے جیسے میں کھانا کھا کر اور چائے پی کر اور شربت پی کر لطف اندوز ہوتا ہوں نعمت خدا سے وہ بھی ہوتے تھے اگر وہ شادی شدہ تھے تو ان کو بچوں سے بیوی سے لذت محسوس ہوتی تھی ان کا گھر تھا ان کی زندگی تھی ان کا کاروبار تھا لیکن اس سب کے باوجود جو چیز ان کی زندگی پر حاکم تھی وہ ان کا وہ وعدہ تھا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. اگر مجھے اپنی زندگی سے لذت محسوس ہو رہی ہے تو ان کو بھی محسوس ہو رہی تھی, جیسے میرے شب و روز ہیں ان کے بھی شب و روز ہیں, ان کے ہفتے میں بھی 7 دن تھے میرے ہفتے میں بھی 7 دن ہیں, ان کے دن میں بھی 24 گھنٹے تھے میرے دن میں بھی 24 گھنٹے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ میں سستی کا شکار ہو جاتا ہوں, میں نکما ہو جاتا ہوں, میں در حقیقت عمل کی دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہوں. کل اتفاق سے کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ یہ ہم عمل میں سستی کیوں کر جاتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں تو بس ایسا لگتا ہے جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا, اب یہاں سے جائیں گے تو بس صبح سے دعا شروع ہوگی, اس کے بعد ایکسرسائز شروع ہو جائے گی اور بیوی کے سامنے جی آئی ایم سوری ہو جائے گا اور بیوی شوہر سے کہے گی جناب آئی ایم سوری, تھوڑی دیر تک اثر ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے, یہ جو عہد لے کے اٹھتے ہیں یہاں سے چارج ہو کے اٹھتے ہیں, یہاں سے ایک ولولہ لے کے جاتے ہیں, ایک روحانی زندگی چارج ہو جاتی ہے, لیکن پھر اس کے بعد 1 دن 2 دن جی اس کے بعد پھر وہ ایسا ایسا لیول نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ عمل میں جو سستی ہے وہ در حقیقت ایمان میں سستی کی علامت ہے. جس کا ایمان کمزور ہے اس کا عمل بھی کمزور ہے. کوئی عمارت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں. ایمان ہمارے عمل کی بنیاد بنتی ہے, بیس بنتی ہے, اساس کہلاتی ہے, کہ اگر یہ ایمان مضبوط عمل مضبوط. کیونکہ ایمان آئیڈیالوجی بناتا ہے, آئیڈیالوجی یعنی جو کچھ بھی انسان دیکھ رہا ہے, آپ کی آئیڈیالوجی, آپ کی فکر, آپ کا نظریہ یا آپ کی سوچ, آسان الفاظ میں یہ سب میرے عمل کو بنا رہی ہے. جیسا میں دیکھ رہا ہوں, جیسا میں سوچ رہا ہوں, جیسا میں بول رہا ہوں, بقول آیت الحسن ددا عملی کے جو گھاس کھاتے ہیں ان کے منہ سے صرف گھاس نکلتی ہے, لیکن جو ذکر اہل بیت سنتے ہیں ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم کس کی بات سن رہے ہو. ان کان نہ دیکھو نطق باللہ, اگر امام فرما رہے ہیں کہ اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے, اللہ کی اجازت سے بول رہا ہے, اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے, نبی کے پیغام کو پہنچا رہا ہے, من کنت مولاہ ھذا علی مولا کے تحت ولایت کے پیغام کو پہنچا رہا ہے, امام زمانہ کی بات کر رہا ہے, تو سننے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے. لیکن اگر بولنے والا خواہشات نفس سے بولے, انکان الناطق, بولنے والا شیطانی خواہشات کے تحت بولے, افتراق, تفرقہ, نفرت, لڑانے کا, علماء کی توہین, فقہا کی توہین, مجتہدین کی توہین, یا مختلف اختلافی پیغامات دے, تو یہ بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے, تو نیچے سے جو اسے داد دے رہا ہے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے. تو مجلس زیادہ آئیڈیالوجی بناتی ہے. یہ 2 مہینے 8 دن اذان گرامی ہماری آئیڈیالوجی بناتے ہیں کہ ہمیں حسینی فکر کا حامل ہونا چاہیے. کربلا صرف کالے لباس میں نہ ہو, یہ کالا لباس پہننا کربلائی ہونے کا حصہ ہے, توجہ رکھیے گا. جیسے مسجد ہے, یہ مسجد کا حال ہے. آپ کہیں گے جو میز رکھی ہے صرف یہ رقبہ, یہ ایریا مسجد ہے, میں کہوں گا نہیں, یہ بھی مسجد کا حصہ ہے. مثلا یہ رقبہ جہاں پر یہ میز رکھی ہے یا جہاں میں بیٹھا ہوں. آپ کہیں نہیں مولانا صرف یہی مسجد ہے, میں کہوں نہیں, یہ بھی مسجد کا حصہ ہے. کل اور جز میں فرق ہونا چاہیے. کل بڑا ہوتا ہے, جز اس کا حصہ ہوتا ہے. لہذا اگر جز کو سمجھنا ہے تو کل کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا, توجہ رکھے گا, کل کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا. اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کہ اب تک اگر علی کو دیکھا تھا کہ علی میرا داماد ہے, علی میرے بھائی ہے, بچپن میں مدد کرنے والا, وہ سب اپنی جگہ, لیکن آج علی کا ایسا تعارف کرا رہا ہوں جو کل کا تعارف ہے, وہ یہ ہے کہ آج علی کل امام بن کے جا رہا ہے. آج کربلا کیا ہے؟ کربلا کا ایک حصہ کربلائی ہونا، حسینی ہونا کیا ہے؟ کالا لباس پہننا، ماتم کرنا، بابا رہنا، جلوسوں میں شرکت کرنا، ہائے حسین کہنا، عاشور کے دن آسینوں کو الٹ لینا، گریبان کھول دینا، خاک آلودہ چہرہ بنانا، فاقہ رکھنا، اثر کے بعد فاقہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کربلائی، عزادار، حسینی ہونے کی علامت ہے. لیکن اگر کوئی صرف کالا لباس پہن لے، صرف ماتم کرے، تو اسے حسینی ہونے کے ایک جز کو لیا ہے. ہمیں کل کو لینا ہے عزیزان گرامی، تاکہ ہم پوری حسینی فکر. تو کربلا صرف آنسو نہیں ہے، کربلا صرف ماتم نہیں ہے. بہت توجہ رکھیے، بہت ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں. صرف ماتم نہیں ہے، کربلا صرف سیاہ پوشی نہیں ہے، یہ سب کربلا کے حصے ہیں. اصل کربلا وہ ہے کہ اس کا ہاتھ بھی سینے پہ اٹھ رہا ہو، دل میں بھی حسین ہو، زبان میں بھی یا حسین ہو، فکر میں بھی یا حسین ہو. تو مجلس ہماری آئیڈیالوجی بنانے والی ہے، ہماری فکر بنانے والی ہے. اس لیے کہ یہ دو مہینے آٹھ دن، آٹھ ربیع الاول تک اگر ہم نے صحیح فکر حسینی لی، تو پورے سال تک ہمارا سفر حسینی منزل کی جانے، حسینی راہ پہ جاری و ساری رہے گا. اس لیے دیکھو کس کو بلا رہے ہو، کس کو سن رہے ہو. امام فرما رہے ہیں بولنے والا، متکلم جو ہے، ذاکر جو ہے، شاعر جو ہے، جو کوئی بھی آ کر یہاں جو کچھ پڑھ رہا ہے، وہ اگر اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے، شیطان کے کہنے پہ پڑھ رہا ہے، تو تم اس کی ذریعے سے شیطان کی عبادت کر رہے ہو. اور اگر وہ بولنے والا ولایت کا پیغام پہنچا رہا ہے، نبی کا پیغام پہنچا رہا ہے، رسول کا اور قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو تم اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو. مل کے درود بھیجے عظمت محمد. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، مناسب نہیں تھا لیکن حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں بعض چیزوں کا اظہار کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دشمن اس حسینی فکر کا مخالف ہے. میں نے جعلی دوا اور اصلی دوا کی مثال دی تھی. جعلی دوا کب آتی ہے؟ کہ جب بازار میں قلت پیدا ہو جائے اصلی دوا کی، تو جو سود خور لوگ ہوتے ہیں، حرام کھانے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جعلی دوا بناتے ہیں. سائز بھی وہی، شیشی بھی ویسا ہی، رنگ بھی ویسا ہی، اسٹیکر بھی ویسا ہی، لیکن اندر جو چیز ہے وہ دو نمبر ہوتی ہے. نہ صرف دو نمبر ہوتی ہے بلکہ مہلک ہوتی ہے. مہلک یعنی جان کے لیے خطرناک ہوتی ہے. توجہ رکھے گا. تو آج دشمن اس حسینی فکر سے بہت نالا ہے، بہت چوٹ کھائی ہے دشمن نے. اس لیے کہ یہ عزاداری کس کی؟ حسین ابن علی کی. تو جس طرح حسین سے خوف زدہ ہے، اسی طرح حسین کے بابا سے بھی خوف زدہ ہے. اس لیے کہ یہ علی کون ہے جس نے بدر و احد و حنین و خیبر و خندقوں میں کیا کیا تھا؟ ان کے باپ داداؤں کو قتل کیا تھا، تہے تہے کیا تھا، فنار کیا تھا. تو ان کے دلوں میں کینہ آ گیا تھا، اور وہ کینہ کربلا تک چل کر آیا ہے. وہ کینہ کربلا تک چل گیا. تو یہ علوی فکر ہو، حسینی فکر ہو، ولایتی فکر ہو، دشمن سے خوف زدہ ہے. اسرائیل کی ایک یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا سیمینار ہوا، اور اس نے ریسرچ کی، وہاں بیٹھ کے شیعت پر ریسرچ کرتے، مجتہدین پر ریسرچ کرتے، کس طرح شیعوں کو آپس میں لڑایا جائے، کس طرح باہم دسوں کی ربا کیا جائے. ان مجالس ادا کی قدر کیجئے، ان محافل کی، ان جلوسوں کی قدر کیجئے، اسے بامعرفت انداز سے منائیے، تاکہ جو حقیقی حسینی فکر ہے وہ ہمارے روح میں رچ بس سکے، اور ہم حقیقی حسینی روح کے حامل ہو جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیمینار ہوا، اس نے کہا تشیع کے، شیعوں کے دو پر ہیں، مکتب تشیع، نظریہ شیعت دو چیزوں سے پرواز کرتا ہے، ایک کا نام کربلا، ایک کا نام انتظار ہے. پر کاٹ نہیں سکتے، قید نہیں کر سکتے دنیا کی تشیعوں کو. آپ نے دیکھا چار سال کے لیے آیت اللہ ابراہیم زکزکی کو گرفتار کیا، پورے افریقہ میں مظاہرے ہوئے، ہار نہیں مانی. یہ کون زکزکی ہے؟ ایک یونیورسٹی کے طالب علم تھا،
امام خمینی کے اسلامی انقلاب سے متاثر ہوتا ہے، قوم جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، واپس آتا ہے اور پورے افریقہ کو نور ولایت اہل بیت سے بھر دیتا ہے۔ کربلا کے بعد اگر دنیا میں دوسرا بڑا اجتماع ہوتا ہے اربعین امام حسین کا، چہلم حسین کا، تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ افریقہ میں ہوتا ہے۔ نہیں روک سکے، روکنا چاہا، گرفتار کرنا چاہا، قدغن لگائی، پابندی لگائی، نہیں کر سکے، آزاد کر دیا، توجہ رکھے گا۔ تو دشمن کو ہر ایک کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کیا کرے، نظریہ کربلا میں کچھ ایسی چیز داخل کرو کہ ماتم رہے، ازا رہے، نوحہ رہے، سلام رہے، مرثیہ رہے، شبیہ علم رہے، شبیہ تابوت رہے، شبیہ ذوالجنہ رہے، روح نہ رہے۔ انتظار کبھی کہ بھئی انتظار کرنے والے، انتظار رہے، روزانا کوثر پہ السلام علیک یا صاحب الاصل والزمان، الامان 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 من فتن هذا الزمان، اے مولا اس زمانے کے فتنوں سے ہمیں بچاؤ۔ او بھائی کون سا فتنہ؟ یہی فتنہ ہے کہ تم امام کو پکار رہے ہو لیکن امام کے لیے تیاری، جی ساتھ ساتھ دے نا، میرے ساتھ تو دے نا، نہیں کر رہے، یہ فتنہ ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ فتنہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دو سینگ لگا کے آئے گا، وہ بتائے گا، کوئی ڈرامہ ہوگا، وہ ٹی وی ہوگا۔ فتنے اب ممبروں تک آ گئے ہیں، عزاداری میں آ گئے، کیونکہ اس نے گھسنا ہے، اس نے داخل ہونا ہے۔ تو کہاں سے داخل ہوگا؟ حساس جگہ سے داخل ہوگا۔ کہ یہ کرونا کی جو بیماری، حساس طریقہ ناک ہے، آنکھ ہے، یہاں ہاتھ نہیں لگائیں، باہر سے آئیں تو ہاتھ دھوئیں، ماسک استعمال کریں۔ بہرحال اب یہاں کے مومنین کو کہتے ہو نہیں استعمال کرتے، میرا کام بتا دینا ہے، اب جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو نہیں کرتا وہ بہرحال وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے نہ کرے، وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ تو حساس جگہوں سے، تو دشمن حساس جگہ، آزاداری حساس جگہ ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں، شہید قائد فرماتے تھے، آزاداری ہمیں شہرگ حیات ہے، آزاداری کے بغیر، آزاداری ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم آزاداری حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بغیر پیچھے دیکھے ہوئے ہیں۔ انصاف نہیں ہے۔ دیکھیں حسینی ہونے کی پہلی منزل یہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند۔ آپ تو اسی میں بیٹھے اور جو بعد میں آیا ہے وہ آخر گرمی میں بیٹھے، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ حسینی ہونے کی پہلی صفت کیا ہے؟ مہدوی معاشرے کی ایک منزل کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ دوسرے لیے پسند کرو۔ آخری زمانہ جب ہوگا، جب مولا ظہور فرمائیں گے، تو مومن مومن کی جیب میں اسے ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت کے مطابق پیسہ نکال لے گا۔ کیوں؟ زیادہ نہیں نکالے گا، اور جس کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے وہ بھی پریشان نہیں ہوگا، اسے پتا ہے کہ یہ بھی مومن ہے، یہ اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں لے گا۔ دیکھیں کس طرح خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ ابھی کوئی میری جیب میں ہاتھ ڈالے، میں ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، جی ایک ایک نوٹ کو دو دو دفعہ گن کے دیتا ہوں، چپک نہ گیا ہو کہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ امام زمانہ کے معاشرے میں مومن کو ضرورت ہوگی، مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، نکال لے گا۔ جو لے رہا ہے وہ بھی ظلم نہیں کرے گا، انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا، اور جس کی جیب سے نکل رہا ہے اس کا بھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان مضبوط ہے، عمل مضبوط ہے۔ ایمان کمزور ہے تو پھر عمل بھی کمزور ہے۔ دشمن نے کہا کہ دو پر ہیں ان کے، ایک تشیع، ایک عزاداری، کاٹ نہیں سکتے، قید نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، قدغن نہیں لگا سکتے۔ لگائی ہم نے، کتنا قتل کیا سپاہ صحابہ نے، لشکر جھنگوی نے، کہ جو آل نبی پہ گزری ہے مجلس میں بتایا جاتا ہے، جو آل نبی پہ گزری ہے مجلس میں بتایا جاتا ہے۔ ارے اتنا ہی ابھرتا رہتا ہے جتنا کہ دبایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا فائدہ نہیں ہے, مار کے دیکھ لیا, قتل کر کے دیکھ لیا. آپ سے پہلے ایران پہ 8 سال حملہ کیا صدام کی ساتھ مل کے, پوری دنیا نے حملہ کیا, لیکن علی والے وہ تھے جو ڈٹے رہے, کربلا والے وہ تھے جو ڈٹے رہے, خالی ہاتھ لڑتے رہے لیکن شکست تسلیم نہیں کی. حزب اللہ نے 33 روزہ جنگ کی, اور وہ جس کا ہوا بنایا تھا اسرائیل, بہت بڑا دیو, بہت بڑا جن, بہت بڑا بھوت ہے, اس کی ہوا نکال دی. تو علی والے وہ تھے. دوسرا کیا ہے؟ انتظار. انتظار کرو, تیاری نہ کرو. تیاری نہ کرو, امام زمان آ جائیے, امام زمان آ جائیے. یہ روزانہ ہم خط لکھ رہے ہیں امام کو, لیٹر لکھا جا رہا ہے, یا امام آ جائیے. یہ زبان سے لکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ عمل جو ہے, بولنے کا عمل, سننے کا عمل, دیکھنے کا عمل, چھونے کا عمل, ہر عمل, صرف عمل نہیں, نیت, سوچ, فکر, آنکھوں کے اشارے. کسی مومن کو کس نگاہ سے دیکھا, کس مومنہ کو کس نگاہ سے دیکھا, یہ آنکھ کا اشارہ لکھ لیا جائے گا, ثبت کر لیا جائے گا, مہر لگا دی جائے گی, روز قیامت مکتوب صورت میں لایا جائے گا. یہ وہ کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, کوئی چھوٹا بڑا عمل نہیں چھوڑنے والی ہے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ جل یا مولایا, اللہ جل یا مولایا, مولا جلدی آئیے, اللہ جل, مولا ابھی, اللہ جل اسا, اسی وقت مولا آ جائیے, مولا آ گئے. اپنا موبائل ہم کلیئر اور پاک نہیں کر پاتے مولا کے لیے, گھروں میں جو ادھر علم لگا ہے اور ادھر ماشاءاللہ سے جی ڈش لگی ہوئی ہے, اگر اچھی چیز دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا, شاباش ہو آپ کو, لیکن مجھے پتہ ہے اچھی چیز کم اور بری چیز, معذرت کے ساتھ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, عرفاً ایک بات کہہ رہا ہوں. ہم پاکستانیوں کو تھوڑی سی جگہ ملتی ہے نا, پہلے تو سکڑ کے بیٹھتا ہے, ایک جائے گا اور پھیلے گا, دوسرا جائے گا اور پھیلے گا, تیسرا جائے گا بالکل ہی لیٹ جائے گا. تو ہم لوگ شروع میں کہتے ہیں نہیں مولانا ہم بہت اچھی چیز دیکھتے ہیں, ہم نیوز دیکھتے ہیں, اپ ڈیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا چینل آتا ہے, اچھا نیوز دیکھ لیا, دوسرا چینل, تیسرا چینل, جی سپر اسٹار آ رہا ہے, کوئی ڈانس آ رہا ہے, ڈسکو آ رہا ہے, بھائی سن پھر آہستہ آہستہ بہکنے شروع کرتا ہے. مجلس ادا, نماز, روزانہ زیارت امام کی ہر نماز کے بعد, یہ ایک ٹونک ہے تمہارے لیے, یہ انجیکشن ہے. ایک کرونا کا انجیکشن ہوتا ہے جی, آپ لگوائیں ورنہ کیا ہے آپ کو مثلا بیماری ہو جائے گی, بس پولیو کے قطرے پلائیں مثلا. ایک ٹونک آپ ایک انجیکشن روزانہ لگا رہے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. مولا یہ آخری سلام نہ ہو میرا, جب تک زندہ رہوں روز تجھے سلام کرتا رہا. یہ ہے عشق, یہ ہے مہدوی معاشرہ. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ویکسین لگواتے ہیں ہم, انجیکشن لگواتے ہیں, اپنا آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, حفاظتی اقدامات کرتے ہیں, لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ولایت علی کا انجیکشن لگانا ہوگا. ولایت علی کا انجیکشن عزیز گرامی ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچانے والا ہے. ایک دفعہ مل کے مولا کائنات کی عظمت پہ بلند تر صلوات. دشمن اس وقت چاہ رہا ہے, اب میں بہت زیادہ جو زور دے رہا ہوں وہ بقیہ نکات پہ دے رہا ہوں جو میرے رہ گئے ہیں آج اور کل کی گفتگو ہے, لہذا چاہوں گا کہ جو گفتگو رہ گئی ہے اس کو سمیٹ کے آپ کی خدمت عرض کر دوں. ظاہر بات ہے کہ جو دعا ہم لے کے چلے تھے امام زمانہ کی, ابھی تو اس کا ایک ہی جملہ پڑھا ہے ہم نے, وہ بھی پورا نہیں پڑھا, 10 دن گزر گئے. توجہ رکھیے گا, کیونکہ اگر میں صرف اس دعا کو لے کے چلتا نا تو یہاں 20 آدمی بیٹھے ہوتے, کیونکہ ہر ایک کی برداشت نہیں ہے کہ وہ اس کو اس طرح قبول کر لے. تو مجلس کو تھوڑا سا بنانا پڑتا, تیار کرنا. اب نوجوان آیا ہے, اس کی پسند کی کچھ باتیں ہونی چاہیے, فضائل کے نقطے ہونے چاہیے. فضائل سے بہرحال ایمان کو جلا ملتی ہے, ایسا تو نہیں ہے نا کہ, کیونکہ علی وہ کہ جو ایمان کو جلا دیتا ہے, علی وہ کہ جو در حقیقت ہمارا سرمایہ ہے, علی کی محبت ہمارا سرمایہ ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ کل ہماری ملاقات تھی مقدیم کے ساتھ, اور ہم وہاں گئے اور یہاں کی گفتگو بھی بہت اچھی گفتگو رہی. کچھ احباب تھے جو اس بات کے شاہد ہیں, لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالا, پھر لوگ اپنے حساب سے اس کو کرنے لگتے ہیں, کمنٹس دینے لگتے ہیں. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایک عالم دین, ایک حوزے کا پڑھا لکھا انسان, ایک تقلید کرنے والا, تقلید کو غیبت امام میں واجب سمجھنے والا ایک ادنا سے طالب علم گیا. فکری اختلاف ہیں, نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں, عقائد کہیں کہیں نظریات جو ہے وہ نہیں ملتے. بہت سے لوگ اب حد یہ ہو گئی کہ ہماری مسجدیں الگ ہو گئی ہیں, مجلسیں الگ ہو گئی ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, دشمن کہاں لے جا کے کام کر رہے ہیں اور ہم اس کے لیے ترنے والا بنتے جا رہے ہیں. انہوں نے بہت ساری باتیں کی, ہم نے باتیں کی, مطلب انہوں نے ویلکم کہا بہت کہ آپ تشریف لائیں, بڑی خوشی ہوئی. ہم نے کہا کہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم جو ہیں وہ خیر سگالی کا پیغام آپ تک پہنچائیں, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس بات کو پہنچائیں لوگوں تک کہ ان دوریوں کو ختم ہونا چاہیے. ہم تو عیسائیوں سے دوستی کی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو ہندوؤں سے دوستی کی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو اہل سنت سے دوستی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ عیسائی میں اور مجھ میں کیا قدر مشترک ہے؟ وہ بھی نبی خدا کا ماننے والا ہے, میں بھی نبی خدا کا ماننے والا ہوں. ہم ہندوؤں سے کیوں دوستی کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بھی در حقیقت ایک بھگوان کو مانتے ہیں, وہ بھی انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہم بھی انسانیت کی بات کرتے ہیں. ہم اہل سنت کے ساتھ کیوں دوستی کا حد بڑھا رہے ہیں؟ وہ بھی ولایت علی کے قائل ہیں, کسی بھی صورت میں وہ بھی قائل ہیں, ایسا نہیں کہ وہ قائل نہیں ہے, اہل سنت بھی قائل ہیں, وہ بھی 12 امام کو مانتے ہیں. اب وہ ان کے ماننے کا طریقہ الگ ہے, وہ بھی عزاداری کرتے ہیں, عزاداری کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے. تو پھر میں اس شیعہ سے کیوں ہاتھ نہیں ملاؤں جس کا امام علی ہے, میرا بھی امام علی ہے. کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہے, اختلاف ہے, تو میں اس کی گردن پکڑ لوں, گریبان پکڑ لوں, مثلا تو یہ کام کیوں کرتا ہے, تو نماز ایسے کیوں پڑھتا ہے, تو فلاں چیز کیوں کرتا ہے. نہیں, اختلاف کی گنجائش نہیں ہے عزیزان گرامی, یاد رکھے گا. پیار محبت کا پیغام ہے مجلس ادا کا. ہاں, جہاں پر علماء کو برا کہا جائے, مجتہدین کو برا کہا جائے, وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جا کے سمجھائیں, بتائیں کہ جناب آپ کا اگر یہ شعار ہے کہ عقیدے کا احترام ہونا چاہیے, تو پھر آپ کو بھی اس کا پاس رکھنا چاہیے. تو بہت پیاری گفتگو تھی, بہت پیاری ملاقات رہی, اور مزید اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں داخل ہو رہے ہیں جو امام زمانہ کا معاشرہ ہے. لہذا ہمیں مل جل کر پیار و محبت سے, ہر وہ شخص ہماری طاقت کا مظہر ہے کہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے, اور رسول کی خاتمیت اور رسالت کے اعلان کے بعد کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفته بلا فضل, کہتا ہے ہر وہ شیعہ جو ولایت پر یقین رکھتا ہے, امامت پر یقین رکھتا ہے, باہر میں سرکار پر یقین رکھتا ہے, وہ ہماری طاقت کا مظہر ہے. اپنی طاقت کو مضبوط کریں, بڑھائیں, تفرقے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ہے مہدوی معاشرہ. اس لیے کہ امام زمان آئیں گے تو پھر ہمیں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے. مجھے حق نہیں کہ میں یہ کہوں کہ تم فلاں چیز فلاں طریقے سے کرتے ہو, تیرے گریبان پکڑ لوں میں, تو یہ کیوں کام کرتا ہے. ہرگز نہیں. ٹھیک ہے, فکری اختلاف ہوتے ہیں, لیکن اختلاف جنگ و جدل کا, خون ریزی کا, پرچے کٹوانے کا, یا آپ کی خدمت میں عرض کروں مجلس کو اور مسجد کو تقسیم کرنے کا سبب بن جائے, نہ اہل بیت اس کی اجازت دیتے ہیں, نہ مولا امام زمانہ اس کی اجازت دیتے ہیں. لہذا یہ میرا پیغام ہے, اور یہ صرف آج کی آدھی مجلس بچی اور کل کی مجلس ہے, بس اسی میں میں چاہتا ہوں پیغام دوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. تو امام کا جو معاشرہ ہے, علم سیکھو تاکہ جاہل نہ بنو.
एक दो अदब सीखो अमल की मंजिल पर आओ, तीन वफा का हक अदा करो, जो इमाम से वफा कर रही हो उसका हक अदा करो। उसका अदना सा हक क्या है कि अपने आप को इमाम का खादिम समझो, गुलाम समझो। मौला तेरा खादिम, मौला तेरा गुलाम, मौला तेरा नौकर हूँ। नौकर की मर्जी नहीं होती है तो वह जो रखेगा। सरकार ने यही तो फरमाया था ना, अब सरकार मुस्तफ़ा बैठे हैं, बंद सजी है, उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इमाम हसन वारिदे बज़्मे रसालत हुए, वारिदे बज़्मे रसालत हुए। क्या हुआ? इमाम हुसैन का सलाम, रसूलुल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। कुन्नियत जो होती है वो शादी के बाद पड़ती है, यानी बड़े बेटे के नाम पर। मौला अली की कुन्नियत क्या थी? अबुल हसन, क्योंकि बड़े बेटे का नाम इमाम हसन। रसूलुल्लाह के पहले साहबजादे का नाम क्या है? कासिम, अबुल कासिम कहा जाता है। ये दुआए तवसल या अबुल कासिम या रसूलुल्लाह इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना, जी यही पढ़ते हैं ना, अबुल कासिम कहते हैं। कुन्नियत क्या होती है? कुन्नियत जो है वो बड़े बेटे के नाम पर होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, कुन्नियत के साथ पुकारा। 3 साल बच्चे की अभी तो शादी नहीं हुई, ये कुन्नियत कैसे पुकारा है? उबैद बिन काब परेशान, सवालिया निशान चेहरे पे आ गया। सरकार ये बड़ा अजीब सा आपका फेल है, बताइए। तो सरकार ने कहा कि परेशान नहीं हो, मक्तूबुन अला यमीनिल अर्श, साथ साथ है मेरे, परेशान तो नहीं हो रहे ना, थके हुए तो नहीं है ना। जो थका हुआ है ज़रा ज़ोर से दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। सिर्फ उलमा हक़ा के लिए नहीं, उनके लिए भी सलवात भेजे, उलमा फ़ुक़हा के लिए और तमाम अज़ादारों की हिफाजत के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। मक्तूबुन अला यमीनिल अर्श, नौकर है ना, क्या है? अपने आप को नौकर समझो, खादिम समझो, गुलाम समझो, ओबीडियंट समझो, फरमाबरदार समझो। फरमाबरदार किसे कहा जाता है? फरमान बरदार, फारसी की तरह फरमान यानी हुक्म, बरदार यानी उठाने वाला। इमाम के हुक्म पर अमल करने वाले को शिया कहा जाता है। शिया का मतलब क्या है? पीछे पीछे चलने वाला। जैसे ऐलान होता है जी फला साहब का इंतकाल हो गया, उनकी तशरीह जनादा मस्जिद साहिब जमान से जनादा उठेगा। अब जनादा जा रहा है दाएं जानिब, आप जा रहे हैं बाएं जानिब। आप कहीं जाना मैं तो तशरीह जनादा, भाई जनादा कहाँ जा रहा है? दाएं जानिब। तुम जनादे के साथ तशैया यानी जनादे के पीछे पीछे चलना, कदम ब कदम जना। शिया वो होता है जो अली के नक्श कदम पर चलता है, उसे अली के नक्श कदम तलाश करने की जरूरत नहीं होती। उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि उसे अली के कदम खुद ब खुद नजर आ रहे होते हैं। तो अब क्या हुआ? मक्तूबुन अला यमीनिल अर्श इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन कश्ती हिदायत व चिरागे हिदायत व कश्ती निजात हैं। मक्तूबुन अला यमीनिल अर्श, अर्श इलाही के दाएं जानिब अल्लाह ने लिख दिया, बहुत पहले लिख दिया था, इन्नल हुसैन बेशक हुसैन मिसबाउल हुदा हिदायत का चिराग व सफीनतुन निजात, सफीने निजात यानी कश्ती निजात है। हजरत इमाम रज़ा अलैहि सलातु व सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुना सुफुनन निजात वलकिन सफीनतुल हुसैन औसअ व असरअ। हम तमाम अहले बैत 12 इमाम 14 मासूम हम सब के सब सफीने निजात हैं, लेकिन हुसैन का सफीना तेज रफ्तार भी है और बहुत बड़ा और वसी भी है, बहुत वसी है हुसैन का सफीना। आयतुल्लाह कादी तबा तबा कादी तबा तबाई फरमाते थे, अगर चाहते हो खुदा तक पहुंचो तो हुसैन का दामन थाम लो। खुदा तक पहुंचना चाहते हो हुसैन का दामन,
نماز میں دل نہیں چاہ رہا امام حسین سے تبسل کرو، اذان دینے کا دل نہیں چاہ رہا امام حسین سے تبسل کرو، اخلاق برے ہو گئے ہیں امام حسین سے تبسل کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہستی نور دینے والی ہے. تو سفینہ نجات کہا ہے، سفینہ نجات، سفینہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کشتی، یعنی وہ سواری کہ جس میں انسان سوار ہو کے کہیں جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا کی زیارت کرائے. یہ چھت سے اوپر نہیں گئی دعا بھائی، اللہ آپ کو کربلا کی زیارت کرائے. پتا تو چلے نا کہ دعا کر رہے ہیں آپ. مردہ دل الہی آمین، الہی آمین نہیں کہنا، الہی آمین جیسے کرن لگ گیا. کربلا حسین وہ معمولی چیز نہیں ہے، عرش معلی کہا جاتا ہے کربلا کو، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. اس لیے معلی یعنی علو، یعنی عالی، یعنی بلند ہے. تو آپ کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، اب آپ ہوائی جہاز میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو 30 kg الاؤ ہے. 30 سے زیادہ ہوگا تو پھر جتنا وزن زیادہ ہوگا کیا کرتے ہیں؟ اضافی پیسے لیتے ہیں. اب آپ کہیں یار ہمارے سیت پور میں تو ہم ایک گدھا گاڑی پہ ایک ٹھیلے پہ کتنا وزن لاد دیتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جناب وہ سیت پور ہوگا، یہ ہوائی جہاز کا اڈہ ہے، یہ فضائی کمپنی ہے، ایئر لائن ہے، یہاں پر 1 kg بھی زیادہ ہوگا تو آپ کو پے کرنا ہوگا. اچھا جی چلیں، آپ کو ایک کارڈ تھما دیا جی، آپ پہنچے وہ ایئر ہسٹریس نے آپ کو کہا کہ آپ کے سیٹ نمبر بتائیے، دکھایا آپ کو بٹھا دیا. آپ کا میں تو فلاں جگہ بیٹھوں گا، اور سیٹ چنگی ہے یہ. نہیں جناب آپ کو اپنی سیٹ پہ بیٹھنا ہے. اچھا بھائی ہماری مرضی ہوتی تھی ہم جہاں سیت پور میں جا کے بیٹھ جاتے تھے ساری زمینیں ہماری تھیں. نہیں جناب یہاں پہ آپ کو پلیز آپ یہاں پہ بیٹھنا پڑے گا. وہ سیت پور تھا، یہ ایئر لائن ہے، ہوائی جہاز ہے، طیارہ ہے. اچھا اس کے بعد اعلان ہو گیا جہاز اڑنے کو ہے، اب ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے جی. اب آپ نے کہا ارے جناب ہم نے کبھی بیلٹ نہیں باندھی، سیٹ بیلٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں جناب یہاں سیٹ بیلٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا. اب سیٹ بیلٹ باندھ لی، اب جہاز اڑ گیا تھوڑا سا، اب کوئی انجن تک آپ نے سیٹ بیلٹ باندھنی ہوتی ہے، وہ علامت آ جاتی ہے، جب علامت ختم ہو جاتی ہے اب سیٹ بیلٹ کھول سکتے ہیں، آپ آ جا سکتے ہیں کہیں اپنی رفع حاجت کے لیے. اب آپ نے چلنا شروع کر دیا، ارے جی جی مت لا رہا ہے میں ذرا ٹہل لوں جہاز میں. نہیں جناب 15-20 منٹ تک آپ نہیں ٹہل سکتے. ارے جناب ہم تو جب چاہتے تھے اٹھ کے ٹہلنے لگتے تھے. وہ جناب آپ کا سیٹ پور ہوگا، یہ کیا ہے ایئر لائن ہے، ہوائی جہاز ساتھ ساتھ ہے میرے نہیں ہے. تو ایک محفوظ سفر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جو ایئر لائن کے اصول ہوتے ہیں ان کی اصولوں کی حکمرانی کو قبول کرنا پڑتا ہے. بھائی اس سیٹ بیلٹ کو باندھنا ہے، اس سیٹ پہ بیٹھنا ہے، اس سے زیادہ وزن الاؤ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہوگا پیسہ دینے پڑے گا، اتنی دیر تک سیٹ پہ بیٹھے رہنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو محفوظ سفر کے لیے کیا ہے؟ اصولوں کی حکمرانی کو قبول کرنا پڑتا ہے. اگر حسین سفینہ نجات ہے تو پھر اپنی منمانی چھوڑ کر حسین کے سفینے کی حکمرانی کو قبول کرنا ہوگا. منمانی چھوڑنی ہوگی. جو ہم منمانی کرتے ہیں نا ارے مولا حسین بخشوا دے گی نماز کیا کرنی ہے، یہ منمانی ہے. جب حسین توجہ کیجیے گا، اصل کہتے ہیں نماز کو بعض لوگ ٹکرا دیتے ہیں، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی جلوس میں مثلا. کیوں بھائی جلوس کھڑا رہے، علم کھڑا رہے، نماز ہو رہی. کراچی میں بہت زیادہ یہ مسائل تھے اندرون سے، یہاں کے مجھے نہیں پتا، پنجاب کے کچھ بڑے شہروں میں تھے، یہاں کے مجھے نہیں پتا. او مولا دا علم نماز کے لیے کھڑا رہے گا، بے ادبی ہے یہ. اچھا میں کوئی دلیل لے کر آؤ. جی رسول اللہ کے پشپے امام حسین آ گئے تھے، نماز کھڑی رہی، امامت جو ہے سوار رہی. یہی دلیل دیتے ہیں نا بعض لوگ، پشت رسول پہ آ گئے تھے، نماز کھڑی رہی، سجدہ طولانی ہو گیا، نماز کھڑی رہی امامت کی وجہ سے. تو اب جو ہے وہ نماز کی وجہ سے جلوس کو نہیں روکنا. اچھا جناب ذرا میں آپ سے پوچھوں، سرکار سجدے میں جماعت ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، میرا حسین کھیلتے کھیلتے پشت رسول میں سوار ہو گیا، ادھر سے آواز آئی جب تک حسین نہ اترے تم نے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھانا. یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ تو اپنی مرضی سے کچھ کلام نہیں کرتا مگر جب تک کہ خدا کا حکم نہ ہو. اللہ کا حکم نہ ہو یا اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا. اگر یہی آیت مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتی تو رسول کے بعد خلافت اور امامت کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا. اس لیے کہ اگر بیٹی آ رہی ہے تو پھر یہ بیٹی کے احترام میں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو رہا ہے, چادر کے نیچے جمع کر رہا ہے یطہرکم تطہیرا کی آیت کے لیے تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہے. اگر میدان مباہلہ میں لے جا رہا ہے تو اللہ کے حکم سے لے جا رہا ہے, اور اگر قلم و دوات مانگ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے مانگ رہا ہے. یہ اپنی مرضی کچھ. اب سرکار کیا سجدے میں حسین پشت پر سبحان ربی الاعلا وبحمد, سبحان ربی الاعلا وبحمد, سبحان ربی الاعلا وبحمد. اب جی بیچارے اصحاب پہ پریشان, شاید کوئی وہی آ گئی, کیا ہوا؟ دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر مرتبہ سرکار نے کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلا وبحمد. نماز کھڑی رہی, حسین پشت پہ سوار ہے. تو ایک سوال یہ کروں گا, عام حالت میں سرکار کتنی دفعہ ذکر بھیجتے تھے؟ تین مرتبہ. حسین کے پشت رسالت پر سوار ہونے کے بعد کتنی دفعہ ذکر بھیجا؟ ستر مرتبہ. تو ذرا دل بہادر کے بتاؤ کہ حسین کے آنے سے ذکر رسول اور عبادت خدا میں اضافہ ہوا یا کمی آئی؟ کمی آئی؟ نہیں. تو حسینیت وہ ہے جس سے عبادت الہی میں چار چاند لگ جاتے ہیں. یہ بیوقوف لوگ ہوتے جو نماز کو زیادہ جکراتے ہیں. حسین کا مقصد نماز کو بچانا ہے, حسین کا مقصد روزے کو بچانا ہے, حسین کا مقصد دین کو بچانا ہے, حسین کا مقصد ولایت علی کو بچانا ہے. اس لیے کہ دین رسول کے بعد ولایت علی میں دیکھا جائے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دن دین کامل ہو جائے, نعمت تمام ہو جائے, خدا نعمت تمام کرتے وہ دن ہوتا ہے کہ جب علی کی ولایت نادل ہوتی ہے. لہذا دین, امام حسین نے دین کو بچایا ہے. دین کا خلاصہ ولایت علی میں ہے, ولایت کو بھی بچایا ہے مولا نے. لیکن یہ کہیں کہ صرف ولایت کو بچایا, نہیں, دین جو کامن فیکٹر تھا تمام مسلمانوں کے درمیان امام حسین نے اس کا دفاع کیا. تو اس وقت دشمن کی بڑی سازش ہے کہ وہ ہمیں لڑائے. مہدوی معاشرہ یہ ہے کہ ان مجالس کو زندہ رکھو, ان کا مقصد زندہ رکھو. معرفت کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے. ایک آنسو بہے معرفت کے ساتھ وہ قبول ہے, لیکن اگر معرفت نہیں ہے. اس لیے آئمہ نے فرمایا رحم اللہ عمران من احیا امرنا, خدا رحمت نادل کرے اس شخص پر, اس حسینی پر, اس نوجوان پر, اس مومن مرد اور عورت پر, اس منتظر امام زمانہ پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. امر کیا ہے؟ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. ان کو ہم نے امام بنایا, یہ ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. ہم نے انہیں نماز کی تاکید کی, ہم نے انہیں زکات کی تاکید کی, اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار تھے. امر ائمہ کیا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ ہے امر ائمہ, نماز قائم, زکات قائم, تولا قائم, تبرع قائم, دین قائم. یہ ہے, یہ وہ امر ائمہ ہے جسے زندہ ہونا چاہیے ان مجالس ادا کے ذریعے سے. تو دشمن یہ چاہتا ہے. مہدوی معاشرے کی علامت کیا ہے؟ امام نے کہا ظاہر پرست مت بنو. کیا کہا؟ اللہم ارزقنا رزق. اب ہم رزق کیا کرتے ہیں؟ یہی آج کتنا کمایا, کتنی چیزیں گئیں, کتنی چیزیں آئیں. رزق مادی نہیں ہے, توجہ رکھیے گا, مادی ہے لیکن رزق معنوی بھی ہے, روحانی بھی ہے. بقول آیت اللہ بحجت کے جب محرم آتا ہے نا تو محرم سے پہلے حسین پر گریے اور آنسوں کا رزق تمہیں دے دیا جاتا ہے. تم نے محرم سے پہلے جو کچھ بھی کیا تھا اس کے مطابق تمہیں دے. تم نے درخواست لکھی بھائی مجھے لون چاہیے. کتنا لون چاہیے؟ 50,000. اس کے ابا جی کی دکان تھوڑی کہ 52 اٹھا کے دے دے گا. لکھا 50,000 ہے. جتنا تم نے ڈیمانڈ کیا اتنا ہی تمہیں دے گا. دودھ لینے جاتے ہو 100 روپے کا دودھ دے دو تو 150 روپے کا تو نہیں دیتا نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آگے چلنا ہے, دنیا کمانی ہے, اس نے گھر بار چلانا ہے. تو ہم نے گناہ جو کیے تھے اس کی وجہ سے ہمارا رزق کم ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا ظاہر پرست مت بنو, صرف مادی رزق مت دیکھو اور روحانی رزق کو دیکھو. روحانی رزق کیا ہے؟ یہ محبت اہل بیت روحانی رزق ہے, یہ حب علی روحانی رزق ہے, یہ امام حسین پہ گریہ روحانی رزق ہے, امام حسین کی عزداری کے لیے خرچ کرنا روحانی رزق ہے. آپ ہر شخص نیت کرے کہ میں کچھ پیسہ روزہ عاشور نکالوں گا اور سبیلوں میں ڈالوں گا تاکہ سبیل پانی کا انتظام, شربت کا انتظام چلتا رہے. ہر شخص نیت کرے جتنی استطاعت ہے, آپ دیکھیں گا آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوگا. وہ حسین جنت سے تمہارے لیے ایسے رزق کا انتظام کرے گا من حیث لا یحتسب, جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے, محمد و آل محمد. اور ایک اور جو چیز ہمیں, جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ توفیق طلب کریں. اللہم ارزقنا توفیق الطاعة. امام زمانہ کہہ رہے ہیں, یہ ہماری دعا کا محور تھا, ہماری مجلس کا محور تھا کہ امام زمانہ کی دعا کی شرح کریں. امام کیسا معاشرہ چاہتا ہے, امام کیسے شیعہ چاہتا ہے, امام کیسی خواتین کو دیکھنا چاہتے ہیں, امام کیسے نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, بزرگ کیسے ہوں, عالم کیسے ہوں, مجلس سننے والے کی ذمہ داری کیا ہے, یہ سب امام نے اسی دعا میں فرمایا ہے جس کو میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. سب کی زمیندار ہے, پیسے والا ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے, فوجی ہو, گورنمنٹ آفیسر ہو, تمہاری کیا ذمہ داری, سب کو امام نے بیان کیا ہے. ابھی تو ہم وارد نہیں ہوئے, اس کے لیے تو 10 اشرے رکھے جائیں وہ بھی کم ہیں, لیکن آپ کی ہمت کو سلام کہ آپ مجھے دیکھ کے فرار نہیں کرتے, لیکن ایک ہی اشرے کے لیے آئے ہوں, اس کے بعد نہیں آؤں گا. آپ کہیں گے مولانا یہ تو بڑی سخت مجلس سے پڑھتے ہیں, بہرحال یہ تو آپ کی سماعت کو داد دیتا ہوں. بعض اوقات مجھے اپنے سامعین پہ شک ہوتا ہے ان کی سماعت کام بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ماشاء اللہ. اللہم ارزقنا توفیق. توفیق کیا ہے؟ اے اللہ مجھے توفیق دے قرآن پڑھوں. کہتے ہیں نا اللہ ہمیں توفیق دے ہم امام حسین کے لیے خرچ کریں, اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے. توفیق کیا ہے؟ کوئی جبرائیل کوئی تشت لے کر آئیں گے, اس پہ کوئی کپڑا ڈالا ہوگا کہ محترم جی عزادار صاحب محترم آپ نے دعا کی تھی, میں اللہ کے حکم سے توفیق کا تھال لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں. توفیق کیا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں نا اللہ توفیق دے, یہ کیا توفیق ہے؟ امام پہلا جملہ امام کا کیا ہے؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعة, اطاعت کی توفیق دے, خدا اپنی بندگی کی توفیق دے. یہ توفیق کیا ہے؟ ایک مثال دے کے بس میں آگے بڑھ جاؤں گا. اور میں نے صبح کی مجلس میں بھی سلطان پور میں ایک مثال دی تھی, یہاں پہ بھی ایک مثال دی تھی. یہ جو میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں, اس کو مثال کو یہاں روکوں, اتحاد کی بات کر رہا ہوں. تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا, وہ جب تک لڑی میں پرے رہتے ہیں ایک خوبصورت شکل تسبیح کی باقی رہتی ہے, لیکن اگر وہ دانے اس دھاگے سے باہر نکل جائیں کیا ہوگا؟ تسبیح ٹوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تمام شیعوں کو, ہم تمام شیعوں کو علی کی ولایت کے دھاگے میں ایک تسبیح کی مانند جمع کر دیا ہے. جو دانا تسبیح سے الگ ہوگا وہ اپنی حیثیت کھو دے گا. تو ہم کیا ہیں؟ ولایۃ علی کے ذریعے سے خدا نے ہمیں متحد رکھا, یہ واحد چیز ہے کہ جو ہمیں عزاداری بچا سکتی ہے. اور بات آ گئی تو نوجوانوں کے لیے بھی ایک مثال میں دوں اور پھر توفیق پہ آ جاؤں اور پھر اپنی گفتگو کنٹینیو کروں. بچے ایگزام دینے جاتے ہیں, بورڈ کا امتحان ہوتا ہے, ایک سپلی بھری جناب جی ٹھیک ہے, دوسری بھی, تیسری بھی, چار پانچ ہو گئی. اب کیا کرتے ہیں؟ سب پہ رول نمبر, ہر ایک پہ رول نمبر ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں آخر میں ایگزامنر کیا کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا دھاگا دیتا ہے بالش بھر کا, پنچ کرتا ہے, کہتا ہے ان سب کو 3-4 کاپیوں کو کیا کرو؟ باندھ لو. کیوں؟ کیونکہ اگر نہیں باندھنا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ایک کاپی ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس ہو، دوسری کاپی کسی اور کے پاس ہو، تو یہ تم نے محنت کی سال بھر کی، جی جواب لکھے، اس کو کیا کرو، اس میں سوراخ کرو اور ان کو باندھ لو تاکہ تمہاری پوری محنت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، توجہ رکھے گا۔ بس ہم اپنے ہر ہر عمل پر علی کی ولایت کی مہر لگاتے ہیں اور ہمارے تمام اعمال کو جمع کرنے والی ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ولایت علی کے ذریعے سے ہمیں اپنے اعمال کو، یا علی من لقى اللہ عز وجل بغیر ولایتک، سرکار فرما رہے ہیں یا علی جو روز قیامت اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے وہ تیری ولایت کو تسلیم نہ کرتا ہو تو خدا اس کو جہنم میں ڈال دے گا، ولایت کا دشمن جہنم ہی ہے۔ تو توفیق، توفیق کیا ہے؟ اللہم اے خدا توفیق دے دے، اے خدا نماز کی توفیق، کوئی مومنہ بچی کہ اے خدا مجھے پردے کی توفیق، توفیق کیا ہے؟ دو طالب علم ہیں، میں کہتا ہوں دونوں کا امتحان ہوگا، 3 مہینے تک تیاری کرو، 3 مہینے کے بعد تمہارا امتحان ہوگا، جیسے کہ کوئی انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں 3-4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، 6 مہینے کا، اور اس میں سلیبس بتا دیا جاتا ہے یہاں یہاں سے امتحان آئے گا۔ دونوں نے تیاری کی، ایک کامیاب ہو گیا ایک ناکام ہو گیا۔ اب جو ناکام فیل ہو گیا وہ کہے گا کہ استاد آپ نے ان کو دیا مجھے بھی نمبر دے دیتے، ان کو پاس کیا مجھے بھی کر دیتے۔ تو میں نے کہا بھائی اس کو پاس کیا تو اس نے کچھ لکھا ہے، کوئی محنت کی ہے، تم بھی کچھ لکھ دے تھے تو میں اس کے مطابق تمہیں نمبر دے دیتا، تمہیں بھی پاس کر دیتا۔ نہیں استاد جی آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا رعایت کر لیں ہمارے لیے، ہمیں پاس کر دیں۔ بھائی کچھ تو لکھا ہوتا نا اس پہ تو نمبر دیتا، کچھ تو کرو۔ وہ کہتے ہیں نا خزانے کی چابی تیرے پاس ہے، اگر تو پاس کر دے تو کیا بات ہے، اس نے کہا کتابوں کا گچھا تیرے پاس ہے اگر پڑھ لیتا تو کیا بات ہے۔ اب جیسے ایگزام آتے ہیں نا علم پہ چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، مولا عباس پاس کرا دو، مولا عباس پاس کرا دو، اگلے سال سے پھر پڑھوں گا میں، اگلے سال سے۔ بچیاں پڑھنے والی ہوتی ہیں، بچے جو ہیں نکمے ہوتے ہیں، آخر میں وہ بھی آخر میں جا کے کتابیں کھلتی ہیں اور پھر پتہ ہوتا ہے کہ ابھی بھائی بتا دو تو کون سا امتحان آنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک نوجوان نقل کر رہا تھا، یار مجھے بتا جلدی سے، ایک آگے ایک پیچھے، تو آگے والے نے کہا فل اسٹاپ لگاؤ اور اگلے پیراگراف پہ آ جاؤ، اس نے کہا فل اسٹاپ کی اسپیلنگ تو بتا دو۔ ایسے ایسے بھی ہوتے بہرحال۔ تو اس نے کہا بھائی تمہیں بھی 3 مہینے، اس کو بھی 3 مہینے، ہر مہینے میں 30 دن، اس کے لیے بھی تیرے لیے بھی، ہر ہفتے میں 7 دن تیرے لیے بھی اس کے لیے بھی، ہر دن اور رات میں 24 گھنٹے اس کے لیے بھی تیرے لیے بھی، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ تیرے لیے بھی اس کے لیے بھی۔ اس نے محنت کی، ہر سیکنڈ ہر گھنٹہ ہر دن ہر ہفتہ ہر مہینہ اس نے تیاری کی۔ بنیادی طور پہ دونوں کو میں نے 6 مہینے دیے تھے، دونوں کو ہفتے دیے تھے، دونوں کو گھنٹے دیے تھے، جتنا آسمان اس کو دیا تھا اتنا آسمان اس کو بھی ہے۔ کسی کے لیے آسمان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، توجہ رکھیے گا، کہ میرے لیے چھوٹا ہے تمہارے لیے بڑا نہیں۔ جیسے دن اور رات کے 24 گھنٹے کسی کے لیے کم نہیں، کسی کے لیے 25 نہیں ہو جاتے، جو محنت کرتا ہے اس کے لیے دن اور رات میں کوئی 26-28 گھنٹے نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی 24 ہوتے ہیں، جو کامیاب ہو رہا ہے اس کے لیے بھی، جو ناکام ہو رہا ہے اس کے لیے بھی۔ توفیق کیا ہوتی ہے؟ توفیق یہ ہوتی ہے خدا نے جو بنیادی نعمت تمہیں دی ہے اگر اس کو صحیح استعمال کرو گے تو خدا اس صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے جو تمہیں دے گا وہ تم اس کے حقدار ہو گے۔ یہ جو بنیادی نعمت اللہ تعالی نے تمہیں دی ہے اس کے صحیح استعمال کرنے کو توفیق کہا جاتا ہے۔ اگر فیل ہونے والا طالب علم کامیاب ہونے والے طالب علم کی طرح 6 مہینے محنت کرتا، ہر مہینے کے 30 دن محنت کرتا، ہر مہینے کے 4 ہفتوں میں محنت کرتا، ہر ہفتے کے 7 دنوں میں محنت کرتا، ہر ہفتے میں 7 دنوں کے 24 گھنٹوں میں محنت کرتا، ہر گھنٹے کے 60 سیکنڈ کو اپنے لیے غنیمت سمجھتا، اس نے محنت کی، یعنی جو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی تھی اسے لیا، اسے استعمال کیا پڑھنے کے لیے، کھیلتا کودتا رہا۔ توفیق کیا ہے؟ توفیق خدا کی بنیادی ترین نعمتوں کو خدا کی بندگی میں استعمال کرنا ہے۔ خدا نے تمہیں آنکھ دی ہے، اس سے عبادت کرو، حرام نہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ توفیق ہے۔ کان دیے، حرام نہ سنو، یہ توفیق ہے۔ جب تم اپنے کانوں کو حرام سے بچاؤ گے کہ شاباش اب اس کو مارکس دو، اب اس کو نمبر دو، اب اس کو گریڈ دو، اس کے پردوں پہ سے، اس کے کانوں پہ سے پردے ہٹا دو، اس کی سماعت کو ایسا کر دو جب یہ سلام کرے اور اس کا امام جواب دے تو یہ اپنے امام کے جواب کو سنے۔ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دو تاکہ اپنے امام کی زیارت کر سکے۔ اللہم ارزقنا توفیق، تا کیا مطلب؟ یعنی جو تمہیں توفیق دی، اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور لاکھ دفعہ کو قرآن اڑ کے آئے گا، کھل جائے گا، خود بہت معجزہ ہو جائے گا کہ جناب آپ نے، مولانا صاحب آپ نے دعا کی تھی میں قرآن کھل کے آیا، اللہ کے حکم سے معجزہ نہیں۔ یہی جو تم کہہ رہے ہو اے خدا قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن اٹھاؤ پڑھو، دو منٹ پڑھو، چار منٹ پڑھو تو خدا کہے گا ہاں اس کو توفیق دی، اس نے استعمال کی، اس کو مزید دو، اس کو شاباش دو۔ اے خدا مجھے دعائے عہد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور رات میں سوتے وقت جو ہے وہ واٹس اپ پہ لگا ہوں، پہلی عبادت بھی ہماری کیا ہوتی ہے؟ واٹس اپ ہوتی ہے، آخری عبادت بھی واٹس اپ ہوتی ہے۔ آخر میں سوتے سوتے نیند سے گرے جا رہے ہوتے ہیں لیکن واٹس اپ سے جان نہیں چھوٹتی، دیکھ لیں کچھ آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو جب ارادہ کر کے نہیں سو گے، عہد کر کے نہیں سو گے، اپنا آپ کو جگا بھی نہیں سو گے تو کیسے آنکھ کھلے گی؟ فوجیوں کو مشق کرائی جاتی ہے کہ وہ امام کے لیے تیاری کرے۔ تو یہ دعا عہد ہو، عزاداری ہو، یہ کیا ہے؟ یہ مشق کرائی جا رہی ہے ہمیں۔ بس عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، توفیق ہمیں خدا دے، توفیق دے، یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں اسے استعمال، اے خدا مجھے توفیق دے میں حسین کی خرچ کروں، اتنے پیسے جن میں دیکھو پورے نہیں دے سکتے تو آدھے دے دو، آدھے نہیں دے سکتے ون تھرڈ دے دو، ون تھرڈ نہیں دے سکتے 20% دے دو، کچھ تو دو، یہ توفیق ہے۔ اللہم ادخل العالی القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اے خدا مجھے توفیق دے فقیر کو کھانا کھلاؤں۔ کیسے خدا توفیق دے گا؟ تمہاری جیب میں مال ہے، دیکھو تمہارے محلے میں، تمہارے جاننے والوں میں کچھ ایسا لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، جا کے چپکے سے ہاتھ پہ رکھ کے آ جاؤ، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ توفیق ہے، توفیق یہ نہیں کہ میں دعا مانگتا رہوں اور ٹائم ضائع کر دوں، بس آپ کی زحمت کا تمام کیا۔ تو امام زمانہ کا معاشرہ توفیق سے بنتا ہے، توفیق طلب کریں اللہ سے کہ ہمیں کامل ایمان دے، مستحکم ایمان دے، عمل کی منزل پر لے کر آئے، اور ایسا عمل کہ جو ہمارا امام زمانہ قبول کر لے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ بس وقت پورا ہو گیا، آپ کی زحمت کا تمام۔ کل انشاءاللہ، کل آخری گفتگو ہوگی ہمارے عشرے کی، اور ممکن ہے کہ جتنا وقت ہم روزانہ لے رہے ہیں اس سے قدر تھوڑی زیادہ ہو جائے، کیونکہ میسیج کو مکمل کرنا ہے اور دعا کے کچھ مطالب ہیں ان کو مکمل کروں گا میں، اور تاکہ جو ہے جو میری نوکری ہے اس کا حق ادا کر سکوں۔ عزادار وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خادم سمجھے، جو اپنے آپ کو نوکر سمجھے۔ حسین کے سفینے میں سوار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ من مانی چھوڑنی ہوگی، حسین کے سفینے کے حکمرانی کو قبول کرنا ہوگا۔ آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل میں بڑی ڈش آتی ہے، اس پہ بھی ہوٹل کا نام لکھا ہوتا ہے، پیالی آتی ہے اس پہ بھی ہوٹل کا نام ہے، پرچ آتی ہے اس پہ بھی ہوٹل کا نام ہے، چمچا آتا ہے اس پہ ہوٹل کا نام ہے۔ یعنی یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہوٹل کی ملکیت ہیں۔ تو ہمارے استاد کہا کرتے ہیں یہ جو بسم اللہ کہتے ہو نا، یہ بسم اللہ کہہ کے تم موڑ لگاتے، میرے ہر کام خدا کے لیے ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا فلسفہ ہے؟ یعنی جس طرح ہوٹل کی ہر چیز پر اس کا لوگو، اس کا آرم لگا ہوتا ہے، اس کا نام لکھا ہوتا ہے، مسلمان کے ہر عمل پر بسم اللہ کی مہر لگی ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جس طرح ہوٹل کی ہر چیز پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے تو میرے ہر عمل پر پھر میرے مولا کے نام کی مہر لگنی چاہیے، میرے آقا میرے علی کی، میں اس کا خادم ہوں، وہ میرا مولا ہے، میں اس کا نوکر ہوں۔ پھر نوکر کیا کرے؟ نار حیدری یا علی لے علی کی بوٹی، آئیے نوکر ہے نہیں، آئے کوئی مجلس میں گناہ کرے، جلوس میں گناہ کرے، 21 رمضان کو جب لوگوں کا روزہ ہو یہ دن دہاڑے پانی پیئے لوگوں کے سامنے، یہ نوکر نہیں ہے، یہ منمانی کر رہا ہے، یہ سرکشی کر رہا ہے، یہ ضد کر رہا ہے، یہ علی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ علی تم امام ہو لیکن مجھ میں بھی کچھ عقل ہے، مجھے روزے میں پانی پینا چاہیے، مجھے فلاں کام کرنا چاہیے۔ بس کربلا میں جتنے تھے نا سب حسین ابن علی کے متوالے تھے، سب عاشق تھے، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ اگر امام حسین مثلا نظر سمجھانے کے لیے اتنے پکے عاشق تھے کہ جو کام امام حسین نے کرنا تھا وہی کام ان سب نے اکیلے اکیلے کرنا تھا، اکیلے اکیلے ہر شہید نے کرنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسینی فکر، یہ حسینی فکر کے حامل تھے، یہ کربلا آنے سے پہلے کربلا ہی تھے، یہ حسین کے پاس آنے سے پہلے حسینی فکر کے حامل تھے۔ کوئی بھی شہید ہو، کوئی بھی جوان ہو، وہ سب حسین کا تابع تھا، حسین کا ماننے والا تھا، حتیٰ کہ جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر علی بنت علی کتنی تابع ہیں۔ ایک مثال دے کے گزر رہا ہوں اور مصائب کی طرف آ گیا میں۔ خیام جل رہے ہیں، اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے اور کچھ لوگ موجود ہوں تو وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے فرار کریں گے، بھاگیں گے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہمیں بچنا چاہیے۔ خیام میں آگ لگ گئی، جناب زینب امام سجاد کے پاس آئیں، پوچھ رہی ہیں بیٹا خیام میں آگ لگی کیا کریں، کیا کریں؟ جناب زینب کو نے عالم ہے غیر معلم، اس نے معصوم کے علاوہ کسی اور کے سامنے زانو ادب تحریر کیا، یا نبی یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین علیہ السلام، ان کی شاگردہ کا نام زینب ہے۔ جناب زینب درس تفسیر قرآن دیا کرتی تھی مدینے میں۔ کیا جناب زینب کو اتنا چھوٹا سا مسئلہ شرعی نہیں معلوم تھا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، خیمے میں آگ لگ گئی ہے، جان بچانا واجب ہے، کیوں پوچھ رہی ہیں امام سے، کیوں سوال کر رہی ہیں امام سے کہ خیموں میں آگ لگ گئی ہم کیا کریں؟ جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ بتانا چاہ رہی ہیں، بنت علی بتانا چاہ رہی ہیں کہ امام وقت کی مرضی کے بغیر میں ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گی۔ یہ ہے مقام بنت علی۔ تو اس گھرانے کا، اس کربلا کا ہر سپاہی ایسے ہی تھا۔ اور آج ایک ایسے شہزادے کا تذکرہ ہے جس سے مثال میں بہت کم تھا لیکن سچا حسینی تھا، یعنی یتیم حسن، حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام۔ عجیب شہید ہے، جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت آیا تھا تو آپ نے ایک تحریر حضرت قاسم کو لکھ کے دی تھی، کربلا اور مدینہ جدا نہیں ہے، جو کربلا کے مصائب ہیں وہ مدینہ کے مصائب ہیں، اور جو مدینہ کے مصائب ہیں وہ کربلا کے مصائب ہیں۔ اگر مدینہ میں میری بیوی میں جلتا ہوا دروازہ گرا تو کربلا میں خیام کو آگ لگی ہے، اگر مدینے میں کسی بیوی پر ہاتھ اٹھا علی کی عزت پر تو پھر کربلا میں بھی ناموں سے اہل بیت پر ہاتھ اٹھایا گیا، اگر مدینے میں حسن کے جنا کلیجے کے ٹکڑے تھے تو پھر کربلا میں ابن حسن کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے۔ بہت مماثلت ہے، وقت کے دامت میں گنجائش نہیں کہ میں مماثلت پیش کروں کہ کربلا کیا اور مدینہ کیا۔ کربلا اسی وقت بن گئی تھی کہ جب رسول نے آنکھیں بند کی تھی۔ بس حضرت دارو، امام حسن نے بلایا حضرت قاسم کو، کہا کہ یہ تحریر رکھو، جب کوئی کڑا وقت ہو، مشکل وقت ہو، اس تحریر کو کھول کے پڑھ لینا، اس میں تمہارے لیے راہ حل موجود ہے۔ کربلا میں آ گئے، عاشور آ گئی، شب عاشور، قاسم کون ہے؟ توجہ رکھیے، قاسم، جناب قاسم کی معرفت بڑی عجیب ہے۔ شب عاشور امام حسین تمام اصحاب کو لے کے بیٹھے ہیں،
بتا رہے ہیں کہ تم شہید ہوئے تم شہید ہوئے تم شہید. قاسم خط چھوٹا ہے, اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے قاسم. چاچا جان, امو جان, کیا میرا نام بھی شہدا میں شامل ہے؟ اللہ اکبر. امام سے متوجہ, ارے قاسم تم بھی ہو؟ قریب بلایا, بھائی کا بھائی کی نشانی ہے, قریب بلایا, زانوں میں بٹھایا, پیار کیا. کئی فتح جد الموت, قاسم موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ یہ جملہ دیکھیں آپ. علماء فرماتے ہیں بچے کو مٹھاس سے بڑی رغبت ہوتی ہے, میٹھی چیزوں سے بڑی رغبت ہوتی ہے. جناب قاسم کا یہ جواب جو امام حسین کو دیا ہے ان کے بچپنے کی علامت بھی ہے اور ان کی اعلیٰ ترین بصیرت اور تربیت امام حسین کی نشانی بھی ہے. کیا فرمایا؟ احلا من العسل, موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. بچوں کو مٹھاس پسند ہوتی نا, کیا مثال دی؟ شہد کی مثال دی, لیکن کہا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ تلواریں جو مجھ پہ گریں گی, یہ جو میری لاش کے ٹکڑے ہوں گے, یہ میرے لیے شیریں ہیں شہد سے زیادہ. یہ ہے معرفت حسن, یہ ہے تربیت حسن. پیار کیا. اب صبح کو بار بار یہ چکر لگا رہے ہیں. ایک دفعہ ام فرما نے جناب قاسم کو دیکھا, کہا کہ بیٹا ابھی تک زندہ ہو؟ کہا کہ مادر گرامی جب بھی میں چچا کے امو جان کے پاس گیا, امو جان نے کہا تو میرے بھائی کی نشانی ہے, تجھے دیکھتا ہوں مجھے مدینہ یاد آ جاتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہاں پہ آپ کے دوست نے کہ یتیم سینٹر کھولا, اس کا میں نے دورہ کیا تھا. یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا واقعی انسان کی نرم دل ہونے کی علامت ہوتی ہے. حسین جب بھی یتیم حسن جناب قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے, ہاتھ پھیرتے پھیرتے حسین کی آنکھیں اشبار ہو جاتی تھی, مدینہ یاد آ جاتا تھا, وہ مصائب یاد آ جاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اماں مجھے حسین کہتے, تو ماں کی نشانی ہے, تو ماں کے پاس جا. ایک دفعہ ماں نے کہا تجھے یاد ہے قاسم تیرے بابا نے جاتے وقت کہا تھا کوئی مشکل وقت ہو ہم تمہیں ایک تحریر لکھ کے دے رہے ہیں, وہ تحریر لے جا کر پڑھنا, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جناب قاسم نے صندوق سے وہ رقعہ نکالا, رقعہ نکالنے کے بعد پڑھا لکھا تھا قاسم دیکھو ہم نہیں ہوں گے, تم جب تحریر پڑھ رہے ہو گے تم کربلا میں ہو گے, تمہارے چچا نرغ آدم ہے, تمہارا چچا نرغ آدم میں ہوگا, یہ تحریر اس کو دے دینا, وہ تمہیں اجازت دے دے گا. یہ خلاصہ ہے حسین کے خط کا. دوڑا دوڑا قاسم امام حسین کی خدمت پہنچا, سلام عرض کیا, جواب سلام دریافت کیا, کچھ نہ بولا, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے خط کو امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. ایک دفعہ بھائی کا خط پڑھا, آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے, خط کو آنکھوں سے لگایا سنگا, کچھ نہیں کہا. ایک دفعہ آواز دی, عباس میرے قاسم کو تیار کر دو. اللہ, کس دل بھر کس دل سے حسین نے کہا ہوگا. اب جناب عباس کے مصائب بڑے عجیب ہیں, یہ جو تیار کر کے بھیجتے تھے عباس, یہ بڑے مصائب ہیں. جناب عباس گئے, پورے لشکر میں سے جتنے بھی لشکر والے تھے سب کے خود رکھ کے قاسم کے سر پہ رکھے کہ کوئی تو خود آ جائے, مگر 13 سال کا ننا جوان نوجوان کوئی خود پورا نہیں آ رہا, زرا لائی زرا پوری نہیں آ رہی. سر جھکا کے عباس آئے, حسین نے کہا عباس میرے شہزادے کو تیار کر دیا. کہا مولا کوئی خود پورا نہیں ہوتا, کوئی ذرا پوری نہیں اترتی, پر یہ سننا تھا. حسین نے امامے کے دو ٹکڑے کیے, ایک امامے کے ٹکڑے سے کفنی پہنائی قاسم کے گلے میں ڈال دی, دوسرے ٹکڑے امامہ سے قاسم کے سر پر ایک دفعہ امامہ باندھ دیا, کہا جا بیٹا اپنی ماں سے خدا حافظی کر لے. عزاداروں میں سوچ رہا تھا کہ حسین نے یہ واحد شہید ہے جسے کفنی پہنائی ہے, جسے کفن پہنایا ہے, شاید بھابی جان سے کہنا چاہتے تھے ام فروا ارے اس کے بعد قاسم کو دیکھنا نصیب نہ, ارے قاسم کا لاشا بھامال ہو جائے گا. یہ کفن پہنا کر ماں کے دل کو تیار کر دیا. قاسم گئے, ماں سے اجازت لی, گھوڑے پہ سوار ہوا شہزادہ. ارے علی کا پوتا تھا, علی کی شجاعت کے جوہر دکھائے. مگر عزدارو جب چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا نا, چھوٹا بچہ 13 سال کا سن, 3 دن کا بھوکا پیاسا کہاں تک لڑتا, ہاتھ شل ہونے لگے, تلوار اٹھ نہیں پا رہی تھی, اب چاروں طرف سے حملہ
शुरू हुआ। जब तलवार के पार होने लगे, कासिम ने कहा चचा जान मेरी मदद के लिए आओ। अदादारो ये सुनना था, हुसैन एक आबिद शिकार के मस्जिद हमला आवर हुए, इधर से अब्बास हमला आवर हुए। अदादारो दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ। अब बच्चे की आवाज आ रही है, चचा मेरी मदद करो, चचा मेरी मदद करो। अरे नन्ना कासिम, अरे घोड़ों की टापों के नीचे पामाल हो गया। एक दफा लाश कासिम पे पहुंचे, हुसैन देखा एड़िया रगड़ रहा है, तूल छटी, देखा सरहाने खड़े हैं। कहा कासिम तेरे चचा के लिए शाक है कि तू पुकारे, तेरी मदद के लिए ना आए, और जब मदद के लिए आए तेरी कोई मदद न कर सके। अरे कासिम के लाश को लेके चले हुसैन, माँ के सामने पेश किया। अरे पामाल शुदा लाशा मैं कहूँ, अरे मदीने में हसन के कलेजे के टुकड़े और करबला में इब्ने हसन किला।
अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन व सयअलम अल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम क़ल्बी यक़लबून बारिलह बस क़लील इबादत का क़बूल फरमा। हमारे नासिक हमारी बख्शिश का ज़रिया क़रार दे। इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को के अंसार व आवान में शरीक फरमा। बार इलाहा में कोई गम न दे सिवाय फरमा हुसैन के, जब तक दुनिया में रहे इनके दर से, इनकी विला से, इनकी मोहब्बत से वाबस्ता रहे। हाज़रीन मजलिस, बानियान मजलिस की दीनी दुनियावी जात हाजात को कबूल फरमा। ए खुदा दुनिया की जो नेमत हमसे लेना चाहे ले ले, मगर विलायत तो मोहब्बत अहल बैत को हमसे सलम न करना। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउ अलीम।